بمحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معروف آية مباركة كي حرمتها قضاء الشيخون كي حادث تكفير نہیں کرتا کسی قوم میں انقلاب نہیں لاتا، مگر یہ کہتا ہوا اپنے نفسوں میں انقلاب لائے، اپنی ذات میں انقلاب لائے، قوم میں انقلاب لائے. سے پہلے وہ افراد جو اس قوم میں مؤثر ہے، قوم کے افراد میں تبدیلی آ جائے تو قوم میں تبدیلی آ سکتی ہے. افراد میں تبدیلی آنے کے لیے سب سے پہلے فکری تبدیلی ہے، اس کی فکر میں تبدیلی آ جائے، اس کی یقین میں تبدیلی آ جائے، اس کے علم میں تبدیلی آ جائے. یہ انسان ایسا موجود ہے جو علم کے مطابق دیکھیے، انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو سوچ کر انجام دیتا ہے، کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے سوچنے سے پہلے. بلکہ فلسفے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ روزانہ اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، ممکن ہے آپ جب قدم اٹھاتے ہیں متوجہ بھی نہ ہو کہ میں قدم اٹھا رہا ہوں، اچانک گھر کے دروازے پر پاتے ہیں اپنا آپ کو. چلتے چلتے کسی سوچ میں گم ہو کر جاتے ہیں، اچانک گھر کے دروازے پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی سوچ ہے. لیکن کیونکہ عادی ہو چکے ہیں روزانہ جانے کی وجہ سے، تو اسی سوچ کی وجہ سے گھر کی طرف جاتے ہیں. لیکن عادی ہونے کی وجہ سے آسانی سے بات ذہن میں آتی ہے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. لیکن وہ کام جو کبھی کبھار انجام دیتے ہیں، اس کے لیے خاص طریقے سے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، فائدہ ہے، نقصان ہے، پھر اقدام کریں گے. لیکن وہ کام جو روٹین بن چکا ہے، وہاں پر بھی سوچ ہی کے مطابق کرتے ہیں. لیکن سوچنا اتنا آسان ہو چکا ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو انسان ایسا موجود ہے کہ ہر عمل فکر کے بعد انجام دیتا ہے، سوچ میں تبدیلی کے ساتھ اس کی دل میں تبدیلی، چاہتوں میں تبدیلی، نفرتوں میں تبدیلی، خوشیوں میں تبدیلی، غموں میں تبدیلی آئے گی. اور دل کی دل میں تبدیلی کے ساتھ اس کے عمل میں تبدیلی آتی ہے. اگر انسان کو عملی میدان میں باعمل کرنا چاہے، چاہتوں کو تبدیل کرنا ہوگا، چاہتوں کو تبدیل کرنے کے لیے سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا. تو انسانی معاشرے میں اور کسی گروہ میں تبدیلی لانے کے لیے سب سے پہلا قدم اس میں فکر ہے. اگرچہ ایک روبوٹ کی طرح نہیں ہے جو آپ نے ڈالا ہے 100% اسی کے مطابق کام کرے، لیکن فکر کا سب سے زیادہ اثر ہے انسان پر. اس کے اصل وجہ یہ ہے کہ انسان کے ذات میں انسان خدا نے اس طرح سے خلق کیا ہے کہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. حب ذات انسان کی فطری صفات میں سے سب سے مضبوط صفت ہے. جو کچھ کرتا ہے حب ذات کے نتیجے میں کرتا ہے، یعنی میرے ذات کے فائدے میں ہو تو میں اس کا انجام دیتا ہوں، میرے ذات کے فائدے میں نہ ہو تو انجام نہیں دیتا. اب فکر کیا کرتی ہے؟ فکر اس کو فائدہ اور نقصان کی نشاندہی کرتی ہے کہ تمہارے ذات یہ ہے. ذات کو پہچان پاتی فکر کہ تمہارے ذات، تم صرف انسان ہو، صرف حیوان ہو یا انسان ہو. انسان وہی تربیت یافتہ حیوان ہے
یا حیوان سے بالاتر کوئی مخلوق ہے جس میں روح الہی ہے. فنفخت فیہ من روحی. اگر انسان اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے جیسا پبلک والے کہتے ہیں کیا بندر کا آہستہ انسان بن گیا ہے, بس اس کی خلقت کوئی بامقصد خلقت نہیں ہے, جسے ہدف کے لیے خلق نہیں ہوا ہے, اور قدم پہ قدم ایک سیلس والے موجود سے پڑھتا پڑھتا بندر تک آ گیا, بندر سے انسان تک آ گیا. تو ایسا اگر اس کی سوچ ہے تو زندگی کا مقصد نہیں ہے. جب زندگی کے مقصد نہیں ہے اسے لذتوں کے پیچھے جانا چاہیے یا خودکشی کرنا چاہیے. لیکن اگر انسان سمجھتا ہے کہ میں خلیفہ خدا ہوں, اشرف مخلوقات ہوں, ایک مقصد خاص کے لیے خلق ہوا, میری ایک ذمہ داری ہے, تو پھر جب سوچ بدل جائے تو اس کی چاہتوں میں تبدیلی آتی ہے. چاہتوں میں تبدیلی آنے سے عمل میں تبدیلی آتی. جو جادوگر تھے فرعون نے ان سب کو بلایا حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے, کہتے تھے فرعون اگر ہم جیت گئے, قرآن میں یہ الفاظ ہے, تو ہمیں اپنے مقرب لوگوں میں سے قرار دینا. فرعون نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اگر تم جیت گئے موسیٰ پر میں تمہیں اپنے مقرب لوگوں میں سے قرار دوں گا. اب جب یہ حضرت موسیٰ کے معجزہ کو انہوں نے دیکھ لیا, عام لوگ تو معجزہ کا معجزہ اور جادو میں فرق کرنا مشکل ہے, حضرت موسیٰ بھی ڈرتے تھے. جیسا موسا جیسا موسا نے خوف کا احساس کیا. مولانا فرماتے ہیں حضرت موسا کس چیز سے ڈرے, مولانا فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے خدا نے معجزہ دیا تھا موسا کو, جادوگر کے مقابلے میں نہیں ہارنا تھا, اس میں کوئی خوف نہیں تھا. خوف اس بات کا تھا کہ من غلبت الجهال. مولا یہ مولا فرماتے ہیں موسیٰ کو خوف تھا کہ وہاں دیکھنے والے تماشائی سب جاہل سادہ لوگ ہیں, بیوقوف لوگ ہیں, عوام الناس. اب شاید یہ معجزہ اور جادو میں فرق نہ کر سکے. اگر فرق نہ کر سکے پھر معجزہ دکھانے کے باوجود بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. خوف یہ تھا. اسی طرح سے پیغمبر جو ڈرتے تھے, قرآن فرمائے واللہ یعصمک من الناس, آپ امامت کے پیغام پہنچاؤ خدا آپ کو بچائے گا. جان سے خطرہ نہیں تھا, دین کا خطرہ تھا. وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھا اب تک جتنے احکام اللہ نے پہنچایا تھا وہ ایسے احکام تھے جس کے منافقین کے لیے ڈائریکٹ منافقین اس کو مخالف نہیں تھے. لیکن آج کا حکم ایسا حکم تھا کہ اگر پیغمبر کے بعد علی جانشین بن جائے تو منافقین پھر آگے نہیں آ سکتے تھے. منافقین کو یہی امید تھی کہ پیغمبر کے بعد, کیونکہ پیغمبر کے اولاد نرینہ نہیں ہیں, امت میں اختلاف کے نتیجے میں جاہلیت کا دور, کفر کا دور دوبارہ زندہ ہوگا. اب یہاں پر ایک شبہ ڈال رہے تھے منافقین, پیغمبر اقربا پروری کر رہے ہیں, اپنے داماد کو جانشین بنا, کوئی خدا کا حکم نہیں ہے, اپنے داماد کو جانشین بنا رہا ہے, اپنے چچزاد بھائی کو جانشین بنا رہا ہے, اقربا پروری ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمارے عام طور پر جو کیسا ہوتا ہے اقربا پروری ہوتی ہے, تو انسان سوچتا ہو سکتا ہے پیغمبر بھی ایسا کرے. نماز واجب کرنے میں شبہ نہیں تھا کہ پیغمبر نماز واجب کر رہا اپنے خاص مقصد کے لیے, روزہ واجب کرنے میں شبہ نہیں تھا. لیکن جب جانشین بنا رہے تھے اس شبہ کی گنجائش تھی, تو خوف یہی تھا کہ حکم اللہ جب بتا رہے ہیں کہ خدا نے علی کو جانشین بنایا ہے, وہاں پر یہ شبہ یہ شک پیدا کر رہے تھے کہ خدا نے نہیں بنایا, بلکہ خود پیغمبر اپنے داماد کو اپنی چاہت کے بنا پر بنی. اسی اگر یہی شبہ لوگوں کے دلوں میں آ گیا وہ مقصد کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. جیسے ہی قبیل میں پیغمبر نے علی کی نشاندہی کی, ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آپ نے نماز کا حکم دیا, روزہ کا حکم دیا, فلاں حکم دیا, ہم نے مان لیا, اپنے ابھی اپنے چچزاد اور داماد کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں. تو دیکھ رہے کہ یہاں پر یعنی اپنے ذات کو خوف نہیں, شہادت کے لیے تیار ہے. خوف کس بات سے ہے؟ اس بات سے کہ حق باطل کے شک میں پڑ جائیں گے کہ کیا یہ حکم اللہ ہے یا فرما برداری ہے. لیکن خدا نے یہ خبر دی پیغمبر کو کہ دین رہے گا, محفوظ رہے گا, آپ امام کی نشاندہی کریں. پیغمبر حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے, اس مسئلے کے اہمیت کے حوالے سے حالات کے منتظر تھے کہ مناسب حالات سامنے آ جائے تک مسئلے کو پیش کریں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسانوں میں اگر معاشرے میں تبدیلی لانا ہے تو سب سے پہلے فکر میں تبدیلی لانے کی ضرورت تھی. فکر میں تبدیلی آ گئی تو چاہتوں میں تبدیلی آئے گی. یہی فرعون کے سہارا جادوگر, ان کی تمنا کیا تھی کہ فرعون کے مقرب بن جائے, لیکن جیسے ہی ان کی فکر میں تبدیلی آ گئی, حضرت موسیٰ کے حقانیت کا ان کو علم ہو گیا تو ان کی چاہتوں میں تبدیلی آ گئی. اب فرعون کہتے ہیں کہ میں تمہیں پھانسی دوں گا. فرعون کہہ رہا میں تمہیں میں تمہیں پھانسی دوں گا, یہ جواب کیا کہتے ہیں, تم کیا کر سکتے ہو, ہمارے کیا بگاڑ سکتے ہو, زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے سکتے ہو, دنیا کی زندگی کو ختم کر سکتے ہو, ہمیں ختم نہیں کر سکتے ہو. ایک مومن کی نگاہ میں انسان ختم نہیں ہوتا ہے, دنیا کی زندگی ممکن ختم کر سکے گی, لیکن دنیا زندگی کا آغاز ہے, اختتام کی اعلیٰ زندگی خدا کے پاس ہے, عالم آخرت میں ہے. دنیا میں تو انسان نیم زندہ ہے, غفلت کے ساتھ ہے, دنیا غفلت کی جگہ ہے. حقیقت انسان بیدار ہو جاتے جب دنیا سے چلا جاتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں الناس نیام, لوگ سو رہے ہیں, علامات تب جب مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے. تو اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی ساحر جب ان کی فکر میں تبدیلی آ گئی, ان کی چاہتوں میں تبدیلی آ گئی, موت خود ختم ہوا. انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا, تم زیادہ سے زیادہ ہماری دنیاوی زندگی کو ختم کر سکتے. عشق شہادت ہو گئے, فرعون کی دھمکی کے ذرہ برابر ان پر اثر نہیں ہوا. تو قرآن یہی فرماتا ہے, کمیونسٹ ایک زمانے میں آپ کے عمر شاید اس وقت کے حوالے سے نہ ہو, ایک زمانے میں ہمارے سارے جوانوں پر کافی اثر تھا کمیونزم کا مشرقی دنیا میں, تو وہ کافی گرماتے تھے جوانوں کو. اب وہ اسی کے قائل تھے کہ انقلاب کی ضرورت ہے. انقلاب بھی کس کے ذریعے آئے گا, معیشت کے ذریعے آئے گا, اور معیشت بھی کس کے ہیں, جس کے ہاتھ جو کارخانے والے وغیرہ جو معیشت کے جو عوامل ہیں انہیں کے ذریعے. اس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ اگر معاشرے کو اصلاح کرنا ہے تو معیشت کو اصلاح کرنا پڑے گا. تمام برائیوں کا سرچشمہ کیا ہے, مال ہے, مال کی وجہ سے برائیاں وجود میں آتی ہیں. تو مالکیت کو ختم کرو تو برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی, یہ کہتے تھے. شیخ مرتضیٰ مطہری نے خوبصورت جواب دیا ہے کہ خود تاریخی ثابت شدہ ہے, جب روس میں یہ کام کے ناکام ہو گئے, بہرحال جو مالکیت ختم کیا, پارٹی کے بڑے بڑے جو عہدیدار تھے مالک نہیں تھے لیکن برائیاں ان سے زیادہ تھی, کارخانے کے مالک نہیں تھے لیکن برائیاں زیادہ تھی. وجہ یہ ہے کہ جب تک خود انسان پاک نہ ہو جائے اس وقت تک چاہے مال کا مالک ہو چاہے نہ ہو اس کے نتائج برے ہوں گے. مال انسان کا مالک بن جائے, انسان مال کا غلام بن جائے, اس وقت مالکیت ٹھیک ہے. تاریخ میں ثابت ہے مال نے انسان کو کافی نقصان پہنچایا ہے. پوری تاریخ میں حکومت سرمایہ نے حکومت کی ہے, یعنی جو دولت مند تھے وہی حکومت پر قابض تھے. حکومت پر آنے کے بعد اپنی حکومت دولت کے لیے ہر قسم کو ظلم و ستم کیا ہے, یہ واضح مسئلہ ہے. وجہ کیا تھا, یہ مال کے غلام تھے, مالک مال نہیں تھے, مال کے مملوک تھے, مال ان کا مالک تھا, یعنی وہ سعادت کو مال میں سمجھتے تھے, اس لیے مال کے ہر قسم کی گناہ کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن اگر آپ خود مال کے مالک بن جائے اس وقت مال انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا. کیوں انسان مال کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مال تو غلام بن گیا ہے. اگر مال تو غلام نہ بنے, مال اس کا غلام بنے, اس وقت مال انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا. اسی لیے اب کب یہ انسان مال کا مالک بنے گا؟ جب اس کے دل پاک ہو, روح پاک ہو, تو یہ انسان مال کا مالک بنے گا. اگر روح ناپاک ہو, فکر ناپاک ہو, تو خود بخود مال کے سامنے غلامی اختیار کرے گا. اب روح و فکر کب پاک ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں خدا بیٹھ جائے. اگر خدا پہ کیا ہے, خدا پر ایمان ہے, مولانا اقبال فرماتے ہیں عظم الخالق فی اعینہ, کی نگاہوں میں خدا عظیم ہے, متقی اور پرہیزگار لوگوں کی نگاہوں میں خدا کے عظمت ہے. اسی وجہ سے فصل اور مادون تعالی کے جمعہ غیر خدا سب کی کوئی حیثیت نہیں رہی. بس انسان کو انسان بنانے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اس کے دل میں خدا آ جائے, اس کی فکر الہی ہو جائے. تو نہ مال کی حیثیت رہے گی, نہ حکومت کی حیثیت رہے گی, پوری دنیا کی حیثیت نہیں رہے گی اگر دل میں خدا آ گیا. اگر دل میں خدا نہیں آیا تو اس انسان کا اسلام ممکن نہیں ہے. اسی لیے قرآن فرماتا ہے انہم کل انعام, جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ جانوروں کی طرح ہے, بلکہ اول جو سبیلا جانور سے بھی پستر ہے. جب خدا کو نہیں مانتا ہے کس لیے ماں کو ٹھکرائے, کس لیے حکومت کو ٹھکرائے؟ اگر خدا کو مانتا ہے, سمجھتا ہے کہ میری سعادت خدا کو خوش کرنے میں ہے, خدا کو راضی کرنے میں ہے. اگر خدا کو نہیں مانتا ہے تو اس کیا سمجھے گا؟ میری سعادت اسی میں ہے کہ ملک صدر بن جاؤں, ملک وزیر اعظم بن جاؤں, مالدار بن جاؤں, دولت مند بن جاؤں. تو خود بخود اگر خدا پر یقین رکھتا یہ آدمی, منصب عہدہ حکومت کا بھی غلام نہیں ہے, مال کا بھی غلام نہیں ہے, شہرت کا بھی غلام نہیں ہے, کسی کو غلام نہیں ہے. اگر خدا دل میں نہ ہو تو سب کا غلام ہو جاتا ہے. ہمارے حدیث میں جو خدا سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے. اگر خوف خدا دل میں ہو یہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا, ہر چیز اس سے ڈرے گی. کیوں سمجھتا ہے یہ آدمی؟ نہ امریکہ کو کچھ سمجھتا ہے, نہ روس کو کچھ سمجھتا ہے, نہ حکومت کو کچھ سمجھتا ہے, نہ موت کو کچھ سمجھتا ہے, تو اس کیسے ڈرائے گا؟ تو ہر چیز اس سے ڈرے گی. لیکن اگر خدا سے نہیں ڈرتا ہے وہ خود ہر چیز سے ڈرے گا. جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ حکومت جانے سے ڈرے گا, شہرت ختم ہونے سے ڈر جائے گا, پارٹی کمزور ہونے سے ڈر جائے گا, مختلف چیزوں سے ڈرتا رہے گا, پوری زندگی خوف کے ساتھ گزارے گا. تو انسان کو تبدیل کرنے کے لیے پہلا قدم اس کے فکر کو تبدیل کرنا ہے, اقدار کو تبدیل کرنا ہے, اصول دین عقیدہ میں تبدیلی آ جائے تو اس انسان میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں, قدروں میں تبدیلی لا سکتے ہیں, اس کی چاہتوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں, چاہتوں میں تبدیلی آ جائے اس کا اعمال میں تبدیلی لا سکتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے شیعہ معاشرے میں ہم تو خدا پر, آخرت پر, سب پر یقین رکھتے ہیں, لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ سب پر یقین رکھنے کے باوجود کہا گیا ہے ہم سے کچھ غلط لوگوں نے کہ آپ سے حساب کتاب نہیں ہوئے, جنت آپ کے لیے بھوک ہے. اس وجہ سے کیا ہے, دوبارہ وہی اثر ختم ہو جاتا ہے. جب ہر صورت میں جنت جانا ہے تو میں کیوں کر رہے کروں؟ یہاں پر بھی فکر ہے نا, یعنی ایسی فکر دی گئی کہ آپ کو عمل کی ضرورت, سعادت کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے, عمل آپ کی سعادت میں مؤثر نہیں ہے. یہ بتایا گیا, بتانے سے عمل سے ہم دور ہو گئے. عمل سے دور ہونے سے پھر بھی کیا ہے, وہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے. عمل پاک نہ ہو تو انسان بھی پاک نہیں ہو سکتا ہے. حدیث میں ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل میں کالا سا دھبہ پیدا ہوتا ہے, یہ تشبیہ ہے. پھر دوسرے گناہ کرتا ہے, دوسرا دھبہ, بڑھتا بڑھتا پورا دل کالا ہو جاتا ہے, پھر ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے. تو کچھ غلط لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے, یہاں بنی عباس اور بنی امیہ کی حکومتیں بھی مؤثر تھی, غالیوں کی پیدائش میں حکومت حال بنی عباس اور بنی امیہ مؤثر تھی, تاکہ شیعوں کو عمل سے دور کرے. جو عمل سے دور ہے وہ امام کے کارنامے نہ صرف ائمہ کے فائدے میں نہیں ہوئے بلکہ ائمہ کے نقصان دہ ہیں. ائمہ کے بدنامی کے ذریعہ, تشیع کے بدنامی کے ذریعہ, تشیع کے خلاف کفر کے فتواؤں کے لیے جواز پیش کرنے والے. یہ کام تو ائمہ اطہار کے زمانے سے وجود میں آیا, اور امام پنجم ششم کافی شاکی تھے ان سے کہ یہ ایک کام یہ کرتے تھے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے سعادت کے لیے, وہ بس عمل امام کے حوالے دیتے تھے. تو یہ مشہور واقعہ ہے, آپ نے یقین پڑھا ہوگا کہ مرجعہ تھے بنی امیہ نے اس فرقہ کے حوصلہ افزائی کی, یہ سن فرقوں میں سے مرجعہ یعنی عمل کی ضرورت نہیں سعادت کے لیے. بنی امیہ نے بہت کوشش کی اس فرقہ کے حوصلہ افزائی کی, ایک آدمی کی یہ عقیدہ بن جائے کہ سعادت کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے تو وہ حسین کے ساتھ نہیں دے گا, علی کے ساتھ نہیں دے گا, یزید کے ساتھ دے گا, دنیا بھی ملے گی اور آخرت میں بھی, تو آخرت کے لیے بھی تو عمل کی ضرورت نہیں ہے. حسین کے ساتھ دے کر کربلا میں پیاسے شہید ہونے سے, شہید ہو کر جنت جانے سے بہتر یہ ہے کہ دل میں ایمان رکھے, یزید کی طرف سے عہدے کو بھی قبول کرے. تو یہ خلفاء کے مفاد میں ہوتا تھا اس عقیدے کے حوصلہ افزائی کی. ایک دفعہ شیعوں کا عقیدہ اہل بیت کی تربیت کے مطابق یہ تھا کہ سعادت کے لیے عمل ضروری ہے. پورا قرآن میں سعادت کے لیے کہا ایمان عمل دونوں کی ضرورت ہے, اور قرآن قسم کہتا ہے والعصر ان قسم بے زمانہ, سارے انسان خسارت میں, صرف ایک گروہ خسارت میں نہیں ہے, گھاٹے میں نہیں ہے. وہ کون سا گروہ ہے؟ خدا قسم کھا کر کہتا ہے جو ایمان لانے والا ہے, ایک پورا عمل صالحہ انجام دینے والا ہے, دو تبلیغ دین کرنے والا, تین اور دوسروں کو عمل کی طرف بلانے والے ہیں, چار. لیکن تینوں کا تعلق عمل سے, ایمان, ایمان کے بعد اپنی فردی زندگی میں عمل کرے, پھر اجتماعی ذمہ داری کو انجام دے, یعنی کیا اجتماعی ذمہ داری میں ایک علمی ذمہ داری ہے دوسروں کو بھی دین کے پیغام پہنچائے, تبلیغ دین کرے, ایک عملی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو سب کی تلقین کرے, عمل کی طرف دوسروں کو بلائے. تو چار خصوصیات بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک ایمان, اور دین کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے. وہی لوگ نجات یافتہ ہے, کوئی اور نجات یافتہ. تو اہل بیت نے یہ تربیت کی تھی شروع کی کہ عمل ضروری ہے, ایمان کے بعد عمل کی قیمت ہے, یہ واضح ہے. جس طرح سے آپ نمبر لگائیں گے, زیرو دس زیرو لگاؤ, اس سے پہلے کوئی نمبر نہ ہو, تو دس بیس تیس چالیس پچاس زیرو کے ہو کوئی فائدہ نہیں, لیکن نمبر لگ جائے تو سارے زیرو کیا ہوتا ہے؟ قیمتی ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایمان کے بعد عمل قیمتی ہے, ایمان سے پہلے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے, یہ واضح ہے. لیکن ایمان کے بعد عمل کی ضرورت ہے. حدیث میں فرماتے ہیں مان تمسک تم بھی مجب تک تم قرآن و عطرت کے دامن سے متمسک رہو گے. متمسک کا معنی کہ عمل کرنا, عملی میدان میں ان کے نقش قدم پر چلنا. تو دو آدمی میں گفتگو ہوئی کہ سعادت کے لیے, ایک مرجئی تھا ایک شیعہ تھا, عمل کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو شیعہ کہتا تھا ضرورت ہے, وہ مرجئی آدمی کہتا تھا ضرورت نہیں. یزید اس طریقے سے اپنے ماحول تیار کیا, کفر کے الفاظ بھی زبان پر جاری کیا, شراب پیا, سب کچھ, کیونکہ یہ نظریہ پیدا ہو گیا تھا معاشرے میں انہیں کے سازشوں سے کہ عمل کی ضرورت نہیں. تو دونوں ظاہر اتنے علمی لوگ نہیں تھے, تعلیم یافتہ خاص نہیں تھے, اسی لیے کہا کہ اس گلی سے جو آدمی آئے گا سب سے پہلا اسی سے پوچھیں گے, وہ جو جواب دے گا اس کو ہم مانتے ہیں. دونوں یہ سلسلے کیے, اس فیصلے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں بھی جاہل قسم کے لوگ تھے, ورنہ تو سب سے پہلا آنے والا آدمی تو اب نہیں بنتا ہے. اتفاق سے اس گلی سے کون آیا؟ اس زمانے کے گانا گانے والا ہے, معروف گانا گانے والا ہے. تو اس سے پوچھا کہ سعادت کے لیے عمل ضروری ہے یا نہیں, تو اس نے کہا کہ میرے اوپر کے حصہ, جسم کے اوپر کے حصہ شیعی ہے شیعہ ہے, میرے نچلا حصہ مرجع ہے. یعنی کہ میں قدم اٹھا کے جاتا ہوں عملاً, یعنی عملاً اقدام جو کرتا ہوں مرجع کے مطابق کرتا ہوں, عمل نہیں کرتا ہوں. گانا گانے والا آدمی کہاں عمل کرتا ہے, لیکن اوپر کے حصہ سے مراد میری سوچ, میری فکر, میرے عقل کہتی ہے شیعہ کی نظر صحیح ہے کہ سعادت کے عمل کی ضرورت ہے, لیکن میں قدم اٹھا کر جو جاتا ہوں مرجع کے مطابق میرا کام ہوتا ہے, عمل اعلی عمل نہیں. یہ مسلم تھا, یعنی گانا گانے والے بھی جانتا تھا کہ شیعہ کا عقیدہ کیا ہے. ابھی تو تک مرجع کا اثر کیا, شیخ مظہر مفتی مظہر کی کتاب جو ہے یہ جو جاذبہ داخلہ علی اگر پڑھا ہے, کہتے کہ خوارج نہیں لیکن خوارج کے تفکر ابھی بھی ہے. ابھی سلطنت عمان میں مسقط میں خوارج ہے, لیکن کافی پرانے خوارج سے آسمان و زمین کے فاصلے بدل گئے ہیں, شیعوں سے بہت بہتر شیعوں کی نسبت سوچ ہے ان کی. تو تقریباً خوارج یہ نام رہ گیا ہے, لیکن ان کی فکر کا مرکز دوسرے فرقوں میں بھی موجود ہے. ابھی مرجعہ کے نام کوئی مذہب ابھی نہیں ہے, لیکن ہمارے پاکستان ہندوستان کے شیعوں کے درمیان تقریباً یہی فکر آ گئی. تو اصلاح کے لیے سب سے پہلے فکر کے اصلاح, فکر کے اصلاح کو بہت قرآن اور سنت کے ذریعے خدا پیغمبر علیہ السلام ان تینوں کا نظریہ کہاں سے معلوم ہوگا, قرآن اور سنت کے ذریعے معلوم ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم امام زمانے کی تقلید کرتے ہیں, بہت بہترین شے ہے امام زمانے کی تقلید کرنا چاہیے, لیکن امام زمانے کے نظریات کیسے پتہ چلے گی؟ یہی قرآن اور سنت امام زمانے کے نظریات, کوئی اور ذریعہ ہے امام زمانے کے نظریات جاننے کا؟ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تو یہاں پر بس پہلا قدم خدا پر ایمان لانا, آخرت پر ایمان لانا, حساب و کتاب پر ایمان لانا. اگر یہ ایمان اور انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے, فرعون کے جادوگر منہ میں تبدیلی کیوں آئی؟ اسی وجہ سے تبدیلی آئی کہ منہ میں آخرت پر ایمان لایا, موت کا خطرہ ختم ہو گیا. دوسرا مرحلہ ایمان کے بعد یہ پتہ چلے کہ میرا عمل میری سعادت میں مؤثر ہے, گناہ کروں اس کی سزا ہوگی, اطاعت کروں اس کا ثواب ملے گا, ورنہ. تو یہ بھی فکری مسئلہ ہے نا, یعنی اس حقیقت پر ایمان لانا کہ عمل سعادت میں مؤثر ہے. چنانچہ دنیا میں خدا ارحم الراحمین ہے, ہے نہیں دنیا میں؟ دنیا میں خدا رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اور ہماری تفاصیل میں دیکھیے آخرت میں خدا رحیم ہے مومنین کے لیے. اب دنیا میں رحمان و رحیم ہوتے ہوئے عمل کے بغیر آپ دنیاوی مقاصد حاصل نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں دنیا میں جو جن مقاصد تک آپ پہنچنا چاہے عمل کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. خدا تو رحمان و رحیم دنیا میں بھی ہے, تو پھر آخرت میں عمل کے بغیر کیسے پہنچیں گے؟ خدا چنانچہ دنیا میں رحم الرحمین آخرت میں بھی ہے. بس دنیا میں خدا رحم الرحمین ہوتے ہوئے عمل کے بغیر آپ سعادت حاصل نہیں کر سکتے ہیں دنیاوی سعادت, اسی طرح سے آخرت میں بھی اخروی سعادت حاصل نہیں کر سکتے ہیں عمل کے بغیر. ائمہ کی بہت کثرت سے احادیث ہے اس سلسلے میں کہ جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے. تو یہ اہم مسئلہ ہے کہ انسان کے اصلاح کے لیے فکر میں تبدیلی, فکر میں تبدیلی آنے سے جہادوں میں تبدیلی آتی ہے. انسان کے عمل کی ایک وجہ اس کے حب آر اس کے حب ذات ہے, یعنی خدا نے انسان کو اس طرح سے خلق کیا کہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. تو فکر میں تبدیلی آنے سے کیا ہے, اس کی حب ذات کو ختم نہیں کرتا, وہ تو اس کی فطرت میں ہے. فطرت میں انسان خدا نے اس طرح سے خلق کیا ہے کہ اپنی ذات سے محبت کر رہا ہے, لیکن انسان جو ہے خواہشات میں نفسانی کی پیروی کرتا ہے, لذات کے پیچھے جاتا ہے, ہوا و حوث کے تابع ہے, نفس امارہ کے تابع ہے, یعنی مادی لذات کے پیچھے ہوتا ہے انسان, جس کو آپ ہوا و حوث کہتے ہیں, نفس امارہ کہتے ہیں. اور جن کی مذمت کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ انسان کے مادی لذات، انسان کا ہم و غم مادی لذات. اب جب مادی لذات کے پیچھے ہیں تو مادی لذات ممکن یزید کے پاس زیادہ مل جائے حسین کی نسبت میں. یزید کو عہدہ دے گا، پیسہ دے گا. امام حسین کیا ہے کربلا کے میدان میں، امام کے ساتھ خون دینا پڑے گا. عمر سعد سے جب امام کی بات ہوئی، عمر سعد امام نے فرمایا تم میرے ساتھ آ جاؤ. عمر سعد کو تو معلوم تھا حسین آپ پر ہے، سعد بن وقاص کا بیٹا ہے، سردار لشکر اسلام کے بیٹا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے اموال ہے، دولت ہے، اس پر حکومت قبضہ کرے گی. بس سوچ ہے کیا سوچتا ہے، مال دولت پر حکومت قبضہ کرے گی. امام فرمائے اس سے بہتر دعوات میں تمہیں جمعہ بنے گا. بات کرتے ہی آخر میں کہا کہ میرے جن خاندان کو حکومت اسیر کرے، جیل میں ڈالے، قتل کرے. امام فرمائے سب تم بہانہ کرتے ہو. تو حقیقت میں اگر مادی لذات حدر بن جائے تو انسان معنوی اہداف تک نہیں پہنچ سکتا، انسانی اہداف تک نہیں پہنچ سکتا. تو حکم ذات و دین ختم نہیں کرتا ہے، صرف اس کے شعور میں اضافہ کرتا ہے، اس کو بصیرت دیتا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری مفاد کس نے ہے. صرف مادی لذات نہیں ہے، لذات دو قسم کے، ایک لذات مادی ہے، ایک لذات معنوی ہے. اقدار کے پیچھے جاؤ تو زیادہ لذتیں محسوس کریں گی. حیات اور زندگی صرف دنیاوی نہیں ہے، دنیا کے آداب و اخروی بھی ہے. جب انسان یہ احساس کرے کہ میری سعادت اس طرح سے حرام کھانے سے، حرام حکومت سے بہتر سعادت کس میں ہے، خدا کی اطاعت میں ہے، اس وقت انسان اس کا حکم ذات ہی اسے یہ کہے گی تم خدا کی اطاعت کرو. ذات سے محبت ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا. پہلے سوچ رہے تھے صرف پیسے کی وجہ سے میرے ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، ابھی پتہ چلا میرے ذات کو فائدہ کس میں ہے زیادہ پہنچتا، خدا کی اطاعت کرنے میں میرے ذات کو زیادہ فائدہ ہے. اگر میں پیسے کے لیے حکومت کے لیے کام کروں دنیا کے ساتھ 70 سال کی زندگی آپ اپنے جاری فرزن، اگر میں خدا کی اطاعت کروں میرے ابدی سعادت بنے گی. تو اس کی فکر بدل گئی ہے، فکر بدلنے سے وہی حب ذات اس کے اندر ہے، وہی حب ذات جو کل تک کہتی تھی تم اسی دنیا کو آباد کرو، وہی حب ذات ابھی کیا کہتا ہے تم اپنے آخرت کو آباد کرو، اپنے دین کو آباد کرو، اپنی انسانیت کو آباد کرو، اقدار کو آباد کرو. تو یہاں پر بھی اگر انسان کی فکر بدل جائے، اپنی ذات کے لیے کام کرو، صرف اپنے ذات کے لیے، لیکن فکر بدلنے کے بعد ذات کا دائرہ وسیع کر ہو جائے گا، دنیا تک محدود نہیں رہے گا، آخرت بھی اس کا اندر آئے گا، لذات میں تبدیلی آئے گی. پہلے صرف مادی چیزوں سے لذتیں آتی تھی، ابھی معنوی چیزوں سے بھی لذتیں آتی تھیں. علیہ السلام نماز میں بچی نکالی گئی آپ کے پائے مبارک سے، آپ کو پتا نہیں چلا. یہ لذت معنوی ایسی لذت ہے جس کے قدر وہ کر سکتے ہیں جو اس مقام تک پہنچا. تو انسان کی معرفت اور فکر جتنا وسیع تر ہو جائے گی اتنا ہی اس کے وجود کے دائرے وسیع تر ہو جائے گا. تو انسان کی اصلاح کے لیے، انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے فکر میں تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ ہماری اولی فریضہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے ثابت کرنا کہ انسان کی نجات کا واحد ذریعہ دین ہے، اسلام ہے. بشر جتنی مشکلات سے دوچار ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ مادہ پرستی ہے. یعنی ابھی پوری انسان، تاریخ انسانیت اور فی الحال جو انسانیت ہے اس سے آپ کہیں کہ مشکلات کی وجوہات ڈھونڈیں تو سارے مشکلات کے وجوہات کیا ہوں گے؟ مفاد پرستی ہے، مادہ پرستی ہے، مادی لذتوں کے پیچھے جانے کی وجہ سے. تو مادی لذتوں کے پیچھے جانا، مادہ پرست ہونا انسان کے نابودی کا اور تمام مشکلات کے وجہ ہے. تو اس کے حد کا ذریعہ کیا ہے؟ دین کی طرف جانا، خدا کی طرف جانا. اور ادیان کے درمیان بہترین دین، کامل ترین دین اسلام. اور اسلام کی جو تصور ہے اس میں بہترین تصور وہی تصور ہے جو اہل بیت نے پیش کیا ہے. واضح ہے اس کو دوسرے مسلمان فرقوں کو بھی ماننا پڑے گا, کیونکہ خود وہ روایت کرتے ہیں حدیث ثقلین کی کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن کا تک, اور جب تک ان دونوں اسلام نام سے متمسک رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہوں گے اور یہ ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں. بس پتہ چلتا ہے اسلام کی حقیقی تصویر کون پیش کر سکتا ہے, پیغمبر کے بعد احترام پیش کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں پہلا خود ہمیں سمجھنا ہوگا ہر مسئلے میں کہ اسلام کا نظر, قرآن کا نظر, اہل بیت کا نظر کیا ہے. یہ ہمارا اب یہ کون کر سکتے ہیں, تعلیم یافتہ گروہ کر سکتے ہیں. اگر ہم نے سمجھا اور ہم اس بات پر ایمان لایا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق کیا تو ہم عمل ثابت کر سکیں گے. ابھی ہمارے اس زمانے میں دیکھیں حزب اللہ والوں نے اس پر کچھ عمل کیا, ثابت کیا, دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا. ایران میں یہ کام ہوا, دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا. شاید ایران میں 20-25% تک لوگ ایسے مذہبی مضبوط لوگ ہیں, لیکن باقی تو وہی, اگر آپ 10% مضبوط ہوں گے سارے معاشرے کو چلا سکتے ہیں. معاشرے میں صاحب ارادہ کو بہت کم ہوتے ہیں, مضبوط ارادہ کے مالک بہت کم ہوتے ہیں. معاشرے کے 80% بدلنے والے لوگ ہوتے ہیں. آج ہوا کے لوگ کو ضرور ڈر جاتے ہیں, کل ہوا کے لوگ کو ڈر جاتے ہیں. اگر 10% مضبوط ارادے کے لوگ ہوں, مضبوط ارادہ کس سے بنتا ہے؟ ایمان قبول سے بنتا ہے, تو پھر معاشرے کو تبدیل کر سکتے. رہبر معظم انقلاب کے متعدد تقریریں ہیں خواص کے بارے میں. خواص وہی لوگ ہیں جو باشعور لوگ ہیں, قوی ارادے کے مالک ہیں. مولا ابوالفضل عباس کے بارے میں حدیث میں فرماتے ہیں عباس میں 3 صفات ہیں, کان فقیہ, علمدار کیا تھے, دین شناس تھے, دین کے معرفت رکھنے والے. فقیہ یعنی دین شناس, دین کے جاننے والے. صلب الایمان, مضبوط ایمان کے مالک, دین کے جاننے والے پھر مضبوط ایمان کے مالک تھے مقام عمل میں. نافذ البصیرت, تیسری چیز صاحب بصیرت تھے, ان کی بصیرتیں گہرائیوں تک جاتی تھیں. ہماری مشکل یہی ہے یار, لوگ دین سے بے خبر ہیں, دین کے نام پر بدعتیں خرافتیں عام ہیں. یا اگر دین سے باخبر ہے, دیندار ہے فرض کریں, لیکن مضبوط ایمان کے مالک نہیں, تھوڑا سا مشکل میں پڑ جائے تو راستہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. مضبوط ایمان, بعض لوگ دیندار بھی ہیں, مضبوط ایمان بھی ہے, لیکن بے بصیرت. خوارج وہی ہوتے ہیں, البتہ وہ دین شناس نہیں تھے لیکن مضبوط ایمان کے مالک تھے. جیسے آج کل کے القاعدہ ہیں, طالبان ہیں, اپنے مذہب کے لحاظ سے ایمان مضبوط ہے لیکن دین کے معرفت صحیح نہیں ہے. اس وقت کے خوارج بھی یہی تھے, لیکن ایمان کے لحاظ سے یعنی اپنے جس عقیدوں کو مانتے تھے اس میں مضبوط تھے. کہ خارجی کے پاؤں کر گئے جنگ کے دوران, تو اس کے کھال سے یہ اس کے ٹانگ لٹک رہی, تو اس نے ٹانگ کو کھینچا, کھینچ کے جدا کر کے دشمن پر حملہ کیا. اور آیت پڑی وہ عاجل تو رب میرے کے لیتا ہوں, خدایا میں جلدی کر رہا ہوں تیرے طرف آنے کے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے. یہ اس کے ایمان کی علامت ہے. لیکن جہالت کے حد یہ ہے کہ علی کو کافر سمجھتا ہے. یہ جہالت کے اس سفر میں کیا دلیل چاہیے جہالت کے لیے؟ علی کو کافر. ابھی ہم پریشان ہیں کہ ہمیں لوگ کافر سمجھتے ہیں, جب علی کو کافر سمجھتے تھے حسین تو واجب القتل سمجھتے تھے, تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر با ارادہ ہو جائے ہم سارے دشمنوں کو یزید کی طرح رسوائی زمانہ کر سکتے ہیں, اسی نقش قدم پر چلنا ہوگا. تیسرے مسئلہ خوارج کو دو, ایک تھا, ایک دین شناس نہیں تھے, اسی لیے اصحاب پیغمبر سب کو کافر قرار دے, صرف علی کو نہیں سب کو کافر قرار دے. مثلا پیغمبر کے صحابی خباب تھے غالباً, جب ایک قافلے کے ساتھ آ رہے تھے خوارج ان کو پکڑ لیا, کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں. تو قرآن نے کیا کر رہا, کیوں آئے ہو, ہم چاہتے دین سے آگاہ ہونا. قرآن میں ہو اگر کوئی عیسائی آ جائے تو اس کو کلام خدا سنا اور اس کو امن امان کے ساتھ اپنی جگہ تک پہنچا دو. تو اب پیغمبر کا صحابی خباب تھا، اس نے سچ بھی بولا، شک پہچانتے بھی تھے، صحابی ہیں، اس حوالے سے اتنا گمنام نہیں ہوتے. اس نے کہا کہ تمہاری نظر میں علی کیا ہے؟ کہا کہ علی امام ہے اور خلیفہ مسلمین ہے، برحق ہے. اس کو شہید کیا، اس کی بیوی کے پیٹ پھاڑ کر، پیٹ جو بچہ تھا اس کو بھی قتل کیا. دیکھیے عیسائی کو اس طرح سے ہم نامات کے ساتھ، وہ عیسائی تو نہیں تھے لیکن اپنے آپ کو انہوں نے عیسائی کہا تھا، اپنے ساتھیوں نے پہنچا تھا صحابہ پیغمبر کے ساتھ، یہ وہی ان کی چہادت کی وجہ سے. ابھی بھی اسی ملک میں دیکھے ہندو کو خطرہ نہیں ہے، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، جو بھی مختلف فرقے ہیں جن کے کافر ہونے میں شک نہیں ہے ان کو خطرہ نہیں ہے. اگر کچھ ہو جائے پورا ملک چیخ اٹھتا ہے. لیکن شاید آنے میں بعض لوگ ان کی سیڑھیوں میں دیکھتے ہیں کہ اس سے بےودہ دلائی جاتا ہے شروع کو گاتے ثابت کرنے کے لیے، خود ان کے معیاروں کے مطابق ثابت نہیں کر سکتے. بےودہ دلائی مرتد پہ ایک میں دلیل آئی نہیں مرتد ہے، جبکہ مرتد کسے کہتے ہیں؟ مسلمان ہو پھر اسلام چھوڑ کر، پھر اس کو قتل کرنے کے حق میں حکومت اسلامی کو ہے، حاکم اسلامی کو ہے، ہر آدمی کو نہیں ہے. اور شیعہ کو اگر آپ کافر سمجھتے ہیں تو یہ ابتدائی سے مسلمان نہیں تھے. اگر آپ مذہب شیعہ کو کافر سمجھتے ہیں تو کیا ہے؟ ابتدائی سے مسلمان نہیں تھے، تو مرتد کے مصداق میں آتے ہی نہیں ہیں. لیکن بہرحال لوگ یہ بات کو سماپت ہے، کتنے جاہل لوگ ہیں. دوسرا عرض میں ایک مشکل یہ تھا خوارج کا، دوسرا مشکل یہ تھا کہ ناقد البصیرہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ صرف صاحب بصیرت تھے، ان کی بصیرت عوام تک جاتی تھی، گہرائی تک مسائل کو درک کرتے ہیں. کچھ لوگ دیندار ہوتے ہیں لیکن بیوقوف ہوتے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی خطرناک ہو جاتے ہیں. خوارج کی یہ بات معاویہ کو چلاتا تھا، یہ لوگ معاویہ کے بھی دشمن تھے لیکن معاویہ نے ان کو استعمال کیا علی کے خلاف، علی کو شہید بھی انہیں کے ذریعے کرایا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر ان مسائل کو حل کرنا چاہتے، امام زمانے کے لیے عالم کو تیار کرنا چاہتے. حضرت مقبول فرماتے تھے ہمارا پہلا قدم ایران میں اسلامی نظام قائم کرنا ہے، پھر کل امتیں مسلمان میں اسلامی حکومتیں، پھر پوری دنیا کو امام زمانے کے لیے تیار کرنا. اس لیے ثابت کرنا ہے کہ انسانیت کے نجات کا راستہ دین ہے، دین کے بہترین بہترین دین اسلام ہے، اور اسلام کی بہترین تصویر تشیع ہے. یہ تو ہمیں پہلا خود ہمیں سمجھنا پڑے گا، علمی کام کرنا پڑے گا، اور پھر عملی لحاظ سے ایسا نہ ہو کہ ہماری مسجدیں جب دیکھیں وہاں دین نظر نہ آئے. ہمارے جو مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں وہ سب کے سب ایسے ہیں، نہ قرآن میں اس کا اثر ہے نہ سنت میں اثر ہے. تو ہمارے دشمنوں کو موقع ملے گا کہ بھائی جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں نہ قرآن میں نہ سنت میں، اور قرآن اور سنت میں جو کچھ ہے وہ یہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ کام کون کر سکتے ہیں؟ ہمارے قوم کے تعلیم یافتہ افراد کر سکتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کے درگاہ پر جانا ہے، علم کے لیے بھی، جذبات لینے کے لیے بھی، عمل کے لیے بھی. اگر اس مسئلے میں ہم کامیاب ہو گئے یقیناً دنیا کو اہل بیت کے دروازے تک لے جا سکتے ہیں. لبنان کے حزب اللہ کے چند ہزار جوانوں نے دنیا کو متوجہ کیا اہل بیت کی طرف، تو ہم اس سے کہیں زیادہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو ابھی انسان ہمارے حدیث میں ہے کہ تین چیزوں کی عبادت کی ہے انسان، قرآن میں بھی ہے سنت میں بھی ہے. ایک نفس امارہ کی افرائیت من اتخذ الہ ہوا، پیغمبر آپ نے کیا دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود قرار دیا ہے. بشر کی سب سے بڑی درد یہی ہے، خواہشات کے بندہ ہے، خدا کے بندہ نہیں ہے، خواہشات کے بندہ ہے. انسان کو اس سے نکالنا ہے، خواہشات کی تکمیل منع نہیں ہے، عقل و شرع کے مطابق تکمیل منع نہیں ہے، خواہشات کا غلام بننا منع ہے، خواہشات کا بندہ نہیں بننا چاہیے، جس کو نفس پرستی کہتے ہیں. نفس سے محبت، ذات سے محبت خوب ہے لیکن اس کی عبادت صحیح نہیں ہے، یہ مشکل ہے. خواہشات کو اپنا معبود قرار دینا، ایسا اگر آدمی ہو وہ اول اللہ علیہ قرآن فرماتا ہے، ایسا آدمی کو خدا گمراہ کرتا ہے علم رکھنے کے باوجود. یہاں سے پتہ چلتا کچھ بڑے بڑے لوگ گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ خدا خود فرماتا ہے افرأيت من اتخذ الہ ہوا وأضل اللہ على علم. ہماری بہت اہم چیز ہے واقعہ. ممکن ہم خدا کو پیغمبر کو ائمہ آخر کو جانتے دین کو جانتے ہیں لیکن خواہشات نفس کیا کرتے ہیں, سب خواہشات ہمارے پر حکومت کرے. مجھے وہ کام کرنا جو مجھے مزہ آتا ہے, لذات کے پیچھے جانا, جائز نہ جائز کو نہ دیکھنا. میرا مقصد زندگی کیا ہو؟ لذات کی تکمیل ہو. اگر انسان اس حد تک پہنچ جائے, اقدار ہدف نہ ہو, خدا ہدف نہ ہو, آخرت ہدف نہ ہو, خوشنودی ائمہ ہدف نہ ہو, لذات مقصد بن جائے, تو قرآن کیا فرماتا ہے وَعَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. یہی لذات دہی خواہشات اس کے معبود بنتا ہے. علم رکھنے کے باوجود خدا اس کو گمراہ کرتا ہے, علم ہے اس کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے. یعنی انسان بندہ بن جاتا ہے نفس کا, لذات کا, خواہشات نفس کا. دوسرا قرآن فرماتا ہے شیطان کا بندہ بن جاتا ہے انسان. الگ آحد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان. کیا بنی آدم میں نے آحد نہیں لیا تم سے کہ شیطان کی عبادت مت کر لو, وانے عبدونی اور میری عبادت کرو. ہذا صراط مستقیم, میری عبادت کرنا اور شیطان کی عبادت نہ کرنا صراط